وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ سورہ فاطر کی اس آیت میں اللہ تعالی نے غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے، اس کی ہرگز مغفرت نہیں ہوتی۔ ایو الذنب اکبر، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تدعو للہ ندن، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنے بچے کو اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ کہیں تمہارے ساتھ کو کھانا نہ شروع کر دے، یعنی غربت اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ یہاں اشارہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کی طرف، کہ اس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اگر بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو وہ کہاں سے کھائیں گے، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے نہ لی ہو، انسان ہو یا حیوان ہو۔ رزق اللہ دیتا ہے، بچوں کے زیادہ یا کم ہونے سے رزق پہ کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو خاندانی منصوبہ بندی یہ بھی قتل، انسانی قتل ہے، اور انسانی نسل کو قتل کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ اس دور میں ہو رہا ہے جس دور میں یہود و نصارہ اس بات پہ بہت حسرت کرتے ہیں اور پریشان ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کی اکثریت مسلمانوں پہ مشتمل ہوگی، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سبز باغ دکھاؤ اور بیرونی قرضے دے دے کے مسلمان ممالک کو اپنے احسانوں کی بوجھ تلے دبا لو، اور انہیں مجبور کرو کہ وہ اپنے ملکوں میں خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرائیں تاکہ مسلمان ملکوں کی آبادی بڑھنے نہ پائے۔ یورپ کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں حکومت کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہر تیسرے اور چوتھے بچے کے پیدا کرنے پہ یا ہونے پہ ماہانہ اتنا جو فنڈ اور اتنی تنخواہ ہے اور اتنا وظیفہ بچے کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ حکومت ہمت افزائی کرتی ہے ان خاندانوں کی کہ جو بچے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آبادی بڑھنے نہ پائے۔ تو دوسرا گناہ یہ ہے، اس ڈر سے بچوں کو قتل کیا جائے کہ کہیں وہ جائیداد میں حصے دار نہ بن جائیں، یا کہیں ان کے آنے سے جو ہماری محدود سی آمدن ہے اس پہ اثر نہ پڑے۔ قال ثم ای، اس کے بعد پوچھا کون سا جرم بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی یا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یا اس کی بچی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ زنا تو ویسے بھی کبائر میں سے ہے، ہر کسی کے ساتھ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ اس وقت اشد گناہ اور اشد جرم بن جاتا ہے جبکہ یہ جرم پڑوسیوں کے ساتھ کیا جائے یا پڑوسیوں کی اولاد کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھی، یہ حدیث متفق علیہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری میں ہے، کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا اختصار کے ساتھ بیان ہے یہ کہ کون کون سے ایسے مشہور اور معروف گناہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست اور زمرے میں شامل کیا ہے۔ اس میں سے تین وہ گناہ تھے جو متفق علیہ حدیث میں گزرے، اور دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ارشاد فرمایا کہ پہلا کبیرہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی کو دے دو، اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت کسی کو دے دی جائے، یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور دوسرا کبیرہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی اور والدین کے حقوق کی پامالی اور والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا وقتل النفس، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور والیمین الغموس، جھوٹی قسم یا جھوٹی گواہی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات گناہوں سے بچو جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سات وہ گناہ جن کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، کبائر کا بیان ہے، اور اسی ضمن میں یہ سات چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ کون سی سات چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا یا جادو سیکھنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور بے گناہ قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ واکل الربا، اور سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سود کھانا اور سود کے لین دین میں کسی بھی قسم کی شراکت، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ واکل مال اليتيم، اور یتیم کا مال کھانا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں، اور جو جہنم کی سخت ترین وادی ہے سعیر، اس کے اندر اللہ ان کو پھینکے گا۔ تو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ والتولی یوم الزحف، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، جہاد میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، ہتھیار ڈال دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ یا تو وہ فتح مند ہو کے غازی ہو کے واپس لوٹتا ہے، اور پھر یا وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ شکست تسلیم نہیں کرتا اور پیٹھ نہیں دکھاتا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور کسی بے گناہ اور پاک دامن مسلمان عورت پہ گناہ کا الزام لگانا، کسی پاک دامن شخص پہ، اس حدیث میں تو پاک دامن عورتوں کا بیان ہے لیکن یہ مفہوم وسیع ہے، کسی بھی پاک دامن آدمی یا پاک دامن عورت پہ گناہ کا الزام لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ تہمت عام ہے، کسی شخص پہ بھی لگائی جائے، اور یہ تہمت کبائر میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، غیبت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی، مسلمان بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اسے پسند نہ ہو، برے انداز سے اس کا ذکر کرنا، اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر برے الفاظ کے ساتھ کرنا، برے انداز میں کرنا، برائی کے ساتھ کرنا، بما یکرہ، جو اس مسلمان بھائی کو تمہارے اچھا نہ لگے، یہ غیبت ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، پوچھا گیا یا رسول اللہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں موجود ہو تو پھر فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبته ان کان فیہ ما تقول فقد ابتغته اگر جو کچھ تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یہ ہے غیبت۔ اس کے اندر اگر وہ برائی موجود ہے واقعی اور تم بیان کر رہے ہو، فقد ابتغته، وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور وَإِن كَانَ، اور اگر اس کا تعلق اس چیز سے ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو غیبت نہیں ہے، فَقَدْ بَهِتَّ، تو یہ تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے، یہ ہے بہتان، فَقَدْ بَهَتَّ، اگر یہ گناہ اس میں نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان تراشی ہے۔ اور وہ احادیث کے جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اس میں امانت میں خیانت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا یا شراب سے متعلق کسی بھی قسم کے عمل میں شرکت کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو مختلف احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس متفق علیہ حدیث کو لیا ہے جو کہ ابھی ہم نے بیان کی ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سات چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور پھر ان سات سے پھر وہ مزید احکامات نکالتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انہوں نے کہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اگر ان کو مجموعی طور سے جمع کیا جائے تو یہ 70 کے قریب بنتے ہیں، 70 گناہ وہ ہیں جو کہ کبیرہ ہیں اور ان کا تعلق کبائر سے ہے، اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جن میں سے کچھ چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں، اور وہ 10 چیزیں نصیحت کے انداز سے بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمایا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر، ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ ایک یہ کہ لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اگر تم مار دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک گاؤں والوں نے اپنے گاؤں میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور ایک مخصوص جگہ تھی ان کی، اس پہ وہ اپنی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور ان کا یہ دستور تھا کہ وہ کسی بھی مہمان کو اپنے گاؤں سے اس وقت تک گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک وہ اس خانقاہ یا اس جگہ چڑھاوا یا نذرانہ چڑھا نہ دے۔ دو مسافر اس گاؤں سے ان کا گزر ہوا، ان دونوں کو بھی انہوں نے پکڑا گاؤں والوں نے، اور کہا کہ تم کو بھی ہم اس وقت تک جانے نہیں دیں گے جب تک تم ہماری اس قربان گاہ پہ چڑھاوے نہ چڑھاؤ، چڑھاوا نہ چڑھاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے چڑھانے کے لیے، ہم تو مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری رسم پوری کرو، ایک مکھی مار دو اور مکھی کو مار کے اسی کو چڑھا دو، لیکن رسم پوری کرو۔ اس طرح کہتے ہیں آج کل کہ اگر بکرا وکرا نہیں لا سکتے کم از کم ایک مرغی ہی لے آؤ، وہی چڑھا دو، لیکن چڑھاوا ضرور چڑھنا چاہیے نظر و نیاز، اگر وہ بھی مشکل ہے تو مٹھائی کا ایک ڈبہ ہی لے آؤ کہیں سے، تاکہ یہ مجاور حرام خور جو بیٹھا ہوا ہے اس کی پیٹ کی جو آگ ہے وہ بھر جائے، یا وہاں جو ملنگ اور مستندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کام نکل جائے۔ تو ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی نے مکھی پکڑی, اسے قتل کیا. قتل مکھی کو کیا کیا جاتا ہے, اس مکھی کو پکڑا اور دبایا, مر گئی, اس کا چڑھاوا اس نے چڑھا دیا, اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن دوسرا جو تھا وہ موحد تھا, اس نے کہا کہ میں غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز نہیں چڑھاتا, مرتے مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا میں. اس کو پکڑ کے گاؤں والوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. جس طرح اصحاب یاسین کے واقعے میں اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جو گاؤں کے آخری کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى, وہ سمجھانے لگا اپنی قوم کو کہ تم جن کی بات نہیں مانتے تو اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات مان لو. اس کو انہوں نے شہید کر دیا. تو وہ کیا کہہ رہا تھا, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ شہادت کے بعد اللہ نے مجھے کس بلند مقام سے نوازا ہے. اس شخص کو انہوں نے شہید کر دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غیر کے نام پہ ایک مکھی کی نظر اور نیاز چڑھائی ہے اپنی جان بچانے کے لیے, اس کو جہنم میں بھیج دو. اور یہ جو صرف چڑھاوے کی وجہ سے شہید ہو گیا, اس کو جنت میں داخل کر دو. امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے 10 نصیحتیں. پہلی نصیحت یہ ہے, تمہیں کوئی قتل کر دے, مار دے, جلا دے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ولا تعقن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك, والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ اپنے مال کو چھوڑ دو, اپنی اولاد کو چھوڑ دو, لیکن ماں باپ کا دل نہ دکھانا. اپنے مال کو بھی چھوڑ دو, اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہو, لیکن ماں باپ کو مت چھوڑو, ان کی دل آزاری نہ کرو. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر والدین بغیر کسی وجہ کے کسی شخص سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دو یا اولاد کو چھوڑو تو وہ چھوڑے نہیں, بلکہ والدین کو سمجھائے اور ان کو مطمئن کرے کہ یہ عمل اگر میں کروں گا تو یہ ظلم ہوگا میری اولاد اور میری بیوی پہ. لیکن اس قسم کا کام کیا جائے کہ والدین کی کم از کم دل آزاری نہ ہو, کیونکہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور اس میں صاف صاف یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں جو حکم دیتے ہیں مان لو, لیکن ان کے دل کو مت دکھاؤ, ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. اور تیسرا, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عَمْدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, جان بوجھ کے بغیر عذر کے کسی نماز کو قضا مت کرنا. جس کسی نے جان بوجھ کے نماز ضائع کی, قضا کی, اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا, اللہ کا اس کا اللہ پہ کوئی ذمہ نہیں رہا اور نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق رہا ہے. ولا تشربن الخمر, اور شراب مت پینا, فإنه رأس كل فاحشة, اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب ہو یا کوئی بھی نشہ دینے والی چیز ہو, اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مسکر حرام قلیلہ ام کثیر, ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے, خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ, اور خبردار گناہوں سے بچنا, کبیرہ گناہوں سے بچنا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ, اس لیے کہ گناہوں سے, اور خاص طور پہ کبیرہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے, اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اللہ ان بستیوں اور ان ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ایاک والمعصیہ, کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ, اور لڑائی کے وقت پیٹھ دکھا کے مت بھاگنا اگرچہ لوگ مر رہے ہوں, لوگ مر رہے ہوں لیکن ڈر کی وجہ سے بھاگنا مت. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَثْبُتْ, اور اگر کسی ایسی جگہ تم رہتے ہو جہاں کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہو, طاعون کی یا کسی اور قسم کی بیماری, تو فثبت وہیں رہو, بستی کو چھوڑ کے مت جاؤ. یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ وہاں فلاں نقصان دہ بیماری موجود ہے تو وہاں نہ جانا مفید ہے اور یہ جائز ہے, لیکن انسان جہاں رہ رہا ہو وہاں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگنا یہ منع ہے. فثبت وہیں رہو, اللہ نے تمہارے لیے جو چیز مقدر کی ہے وہ تمہیں بہرحال ملے گی. اللہ کی تقدیر پہ اور اللہ کے کیے پہ راضی مند ہونا یہ مسلمان کی نشانی ہے, یہ ایمانیات میں سے ہے. قضاء و قدر پہ ایمان لانا یہ ایمان میں سے ہے. وانفق علی عیالک من قولک, اور جو اپنی کمائی ہے اس میں سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. بخل اور کنجوسی سے مت کام لو, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنے آپ پہ اور اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد پہ خرچ کرو. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا, اور جو ادب کا ڈنڈا ہے وہ ان سے مت اٹھاؤ. واخفهم في الله, اللہ سے ان کو ہر وقت ڈراتے رہو. جو ادب کا ڈنڈا ہے وہ ان سے مت اٹھاؤ, یعنی تمہارا روب اتنا ضرور رہے تمہارے گھر میں کہ تمہاری وجہ سے گھر کا ماحول بدل جائے. یہ نہ ہو کہ گھر میں بیگم صاحبہ کا راج ہو اور آپ ایک مسکین اور مظلوم آدمی کی طرح رہیں, جس طریقے پہ آج کل کے اکثر شوہر بیچارے گھروں میں رہتے ہیں. بیگم کہتی ہے اٹھو تو وہ بیچارہ اٹھتا ہے, بیگم کہتی ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, اور اگر درس میں دیر ہو جائے ذرا تو گھر جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ آج کیا جواب دوں گا. یہ مردانگی کے خلاف ہے, یہ مردانگی کے خلاف ہے. گھر والوں کے اوپر ادب کا ڈنڈا تمہارا ہر وقت موجود رہے, ادب سے ان کو تم ڈراتے رہو, سمجھاتے رہو, اور تنبیہ کے طور پہ تم ڈنڈے کو استعمال کر سکتے ہو, لیکن وحشیانہ مار سے اور بد اخلاقی سے قرآن و سنت نے منع کیا ہے. آپ بد اخلاق نہ ہو اور وحشیانہ طور پہ بچوں کو گھر والوں کو نہ ماریں اور نہ ان سے بدسلوکی کریں, حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ, لیکن آپ کا روب کم از کم گھر میں برقرار رہنا چاہیے. اور واخفهم فی اللہ, گھر والوں کو اللہ سے ہر وقت ڈراتے رہو. کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ضمن میں یہ نصیحتیں بیان ہوئی, لیکن ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ جہاں تک صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو کوئی بھی صغیرہ گناہ مسلسل کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. صغیرہ گناہ تسلسل سے آپ کریں گے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا, وہ کبیرہ بن جائے گا. تسلسل سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے اور توبہ سے کبیرہ معاف ہو جاتا ہے. کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا توبہ کے ساتھ, اور کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا تسلسل کے ساتھ. اگر بار بار کریں گے, ہمیشہ کریں گے, مستقل کریں گے اور گناہ کو معمولی گناہ سمجھ کے کرتے رہیں گے, یہ کبیرہ بن جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا. اس لیے صغیرہ گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس طریقے پہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے, اس طریقے پہ چھوٹے گناہ بہت سارے مل کے کئی کبیرہ گناہوں کے برابر بن جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ, اِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ, چھوٹے جو گناہ ہیں حقیر گناہ, ان کو حقیر اور معمولی مت سمجھو, ان سے بھی ڈرتے رہو. فَإِنَّ مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حتى حملوا ما انضجوا به ما انضجوا به خبزهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها فتهلكه. فرمایا ایک قافلہ ہے اور وہ سفر کے دوران ایک وادی میں پہنچا اور وہاں انہوں نے چاہا کہ اب ہم اپنے کھانے پکانے کا انتظام کریں. ہر آدمی گیا اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے آیا. جا ادا بعود و جا ادا بعود و جا ادا بعود, یہ بھی ایک چھوٹی سی لکڑی لے آیا اور یہ بھی چھوٹی سی لکڑی لے آیا, یہ بھی چھوٹی سی لکڑی لے آیا. حتیٰ کہ حتیٰ حملوا ما انضجوا به خبزهم, یہاں تک کہ ایک انہوں نے کافی لکڑیاں جمع کر لیں جو ان کے کھانے پکانے کے لیے کافی ہو گئیں, اور اس طریقے پہ تمام چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ملا کے انہوں نے آگ جلائی. وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا, اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی گرفت کرنا شروع کر دے اور پکڑ کرنا شروع کر دے, فَتُهْلِكُهُ, تو یہ آدمی کو ہلاک کر دے. تو چھوٹے گناہ کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ کتنے گناہ وہ ہیں کہ جو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے تو کتنے وہ لوگ ہیں, جس طرح ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے آدمی کی گرفت کرتا ہے اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے آدمی جہنم چلا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک یہ نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کو یہ بڑا حقیر سمجھتا ہے, چھوٹی اور معمولی سی نیکی سمجھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اور مسلمان اور منافق اور فاجر و فاسق کے درمیان فرق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه. فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ سے اتنا ڈرتا ہے, ہر وقت وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور کچھ ہی دیر میں یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا. ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ بڑا پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے, اتنا ڈرتا ہے. اور جو فاسق و فاجر اور منافق ہے وہ گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ ذباب مر علی انفی, جیسے کہ اس کی ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی, چلے اڑ گئی, ناک پہ ایک مکھی آ کے بیٹھی, ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی. اتنی اہمیت بھی منافق اور فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو نہیں دیتا. اس حدیث میں سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی بھی صغیرہ گناہ کو ہمیں معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ اصرار اور تسلسل نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے پہ کسی نیکی کے معمولی سے کام کو بھی ہمیں معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے, ہو سکتا ہے اس نیکی کے چھوٹے سے کام کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دے. اسی لیے متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے بچو خواہ وہ ایک کھجور کی وجہ سے کیوں نہ ہو. کھجور اللہ کے راستے میں, ایک کھجور کا چھوٹا سا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہو, کرو, اسے معمولی کام مت سمجھو. ہو سکتا ہے اس کھجور کے ایک دانے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بچا دے. اور فرمایا اگر کھجور کا ایک دانہ بھی نہ ہو کسی کے پاس, کوئی آدمی اتنا غریب تو نہیں ہو سکتا, لیکن ممکن ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت غریب ہوں, میرے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے, اتنا غریب ہے, فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اچھی بات کرو, ایک اچھی بات کرو کسی آدمی سے, نیکی کی بات, اللہ کی طرف دعوت دینے والی بات, دعوت و تبلیغ اور اصلاح کی بات, کلمۃً طیبہ, ایک کلمہ, ایک جملہ اچھا, یہ بھی صدقہ ہے. اور ہو سکتا ہے اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحقرن من المعروف شیئا, لا تحقرن من المعروف شيئا، اچھے اور نیکی کے جو کام ہیں ان کاموں میں کسی کام کو حقیر مت سمجھو. یہ نون تاکید کا نون ہے، لا تحقرن، ہرگز کسی بھی معمولی سے کام کو حقیر مت سمجھو. کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اگر نیکی کی ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کی تکلیف اور اس کی بیماری اور پریشانی کے دور ہونے کا تم سبب بنے ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی حشر کے دن تمام انسانوں کے سامنے یہ اعلان کرے کہ فلاں بندے کی مغفرت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے میرے فلاں بندے کی مدد کی تھی. اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ وہ نیکی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستا ہوا چہرہ لے کر ملنے کی کیوں نہ. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، حشاش بشاش اور ہنستے ہوئے اور خوشی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، کھلی پیشانی کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملنا، وہ بھائی یہ سمجھے کہ میرے اس بھائی کو مجھ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. ایک تو آج کل کی رسم بن گئی ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. خوشی ہو نہ ہو، منافقت ہے، یہ منافقت ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے، اور بعض اوقات تو اس سے مل کے خوشی قتل نہیں ہوتی، لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے خواہ مخواہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافقت کرتے ہیں، منافقت کرتے ہوئے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، کوئی خوشی نہیں ہوتی. اگر واقعی خوشی ہوئی ہے تب آپ کہیں کہ مجھے آپ سے مل کے واقعی بڑی خوشی ہوئی، تب تو ٹھیک ہے. لیکن خوشی نہیں ہوتی، ایک رسم بن گئی ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اور یہ جملہ ہر شخص کے لیے دہرایا جاتا ہے. تو اگر واقعی خوشی ہوئی ہے اور مسلمان بھائی سے مل کے خوشی ہوئی ہے اور اسلام کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے، اللہ کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اس کام کو حقیر مت سمجھو. یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کو حقیر مت سمجھو. تو کبیرہ اور صغیرہ گناہ جن کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ آدمی کو بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے، صغیرہ گناہ کے بارے میں بھی اور کبیرہ گناہ کے بارے میں بھی، اور ہر حال میں آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. اب یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، اس کے بعد اس آدمی پر توبہ کرنی ضروری اور واجب اور فرض ہو جاتی ہے. توبہ کا حکم کیا ہے؟ حکم توبہ، توبہ کرنی واجب ہے ہر مسلمان پہ، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے. سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، جس کے بعد گناہ کی طرف رجوع نہ ہو، پکی اور صدق والی اور اخلاص والی توبہ کرو، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں. اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو سب کے سب مل کے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ فلاح و کامیابی پاؤ. ان دو آیات نے ہمیں بتایا کہ توبہ کرنی ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور واستغفروا اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، اس میں بھی اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے. امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اور اللہ کا حکم ماننا واجب ہے. ارشاد فرمایا یا عبادی، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، میں تم کو معاف کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا. اس حدیث قدسی میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ توبہ کرو. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم جتنے بھی ہیں، آدم کی اولاد جتنی بھی ہے، سب سے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں، کوئی شخص گناہوں سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سب سے گناہ ہوتے ہیں. تو کسی شخص سے گناہ ہو تو نا امید نہ ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اچھا آدمی کون ہے، ان گناہ کرنے والوں میں اچھا گناہگار کون سا ہے، وخیر الخطائین، ان گناہگاروں میں اچھا آدمی کون ہے، التوابون، جو کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اس حدیث میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جو توبہ کا حکم ہے یہ عام ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کہ مرد بھی توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور عورتیں بھی یہ کام کریں. سورہ ممتحنہ میں جب عورتوں کی بیعت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب تیرے پاس مسلمان عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ ان سے بیعت لے لو. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ بیعت کرنے کے بعد اے نبی تم ان مسلمان عورتوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت طلب کرو، واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم، ان مسلمان خواتین کے لیے اللہ کے ہاں معافی مانگو کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار، یا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. اے عورتو، تمہیں چاہیے کہ تم صدقے بہت دیا کرو، کثرت سے صدقے دیا کرو، صدقہ و خیرات، خوب صدقے دیا کرو، خوب خیرات کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اپنی جان، مال، پیسے، جو کچھ بھی ہے. اور واکثرن من الاستغفار، اور استغفار کی کثرت رکھو، اللہ سے خوب معافی مانگو، خوب مغفرت طلب کرو. کیوں؟ فانی رایتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. قالت امرأة منهن ما لنا اکثر اہل النار، ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم جب اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تکثرن اللعن، کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، ایک دوسرے کو لانت دینا اور تانے دینا، لان تان یہ عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں. اور تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی ناشکری کرتی ہو، ان کی نافرمانی کرتی ہو۔ ایک غلطی اگر شوہر سے ہو جائے تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ہاں 15-20 سال میں کوئی ایک بھی خیر والا اچھا کام نہیں دیکھا، میرے میکے میں میرے ماں باپ کے ہاتھ پتا نہیں کیا کچھ تھا، میری قسمت پھوٹی تھی میں تمہارے ہاں جس دن آ گئی۔ تجربہ ہے کسی کو؟ سب کو ہے۔ ایک غلطی ہو جائے ساری 20-25 سال کی محنت پانی پھر جاتا ہے، میں نے تمہارے گھر میں کیا دیکھا۔ یہ فطرت ہے نا۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات نہیں کہتا، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وحی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے، اور فطرت انسان کی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، سورج زیادہ روشن، سب کو پتا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں اور مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم جو عورتیں ہو دین اور عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، ناقص ہو، لیکن اس کے باوجود تم مردوں پہ غالب ہو جاتی ہو۔ پھر عورتوں نے پوچھا کہ عقل اور دین میں کمزوری کیا ہے، دین میں کمزوری اور عقل میں کمزوری کیا ہے؟ ما نقصان العقل والدین؟ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل کا جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ شہادت امرأتین بشہادت رجل، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین کا جو نقص اور کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لَا تُصَلِّي، تم پہ کتنے دن ایسے گزرتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتی، یعنی وہ مخصوص ایام جن ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بھی کمزوری ہے۔ اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے آخر میں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، درست ہے، اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ تو توبہ کرنی واجب ہے اور فرض ہے مردوں پہ بھی اور عورتوں پہ بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد یہ سمجھنا شروع کریں کہ عورتوں سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، زمانے کے حالات بدلتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مرد زیادہ باہر رہتے ہیں اور زیادہ غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آج کل کے دور میں اور بعض حالات میں تو یہ نظر آتا ہے کہ عورتوں سے زیادہ غلطیاں اور گناہ مرد کرتے ہیں، تو اس لیے مردوں کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ یہ توبہ کا حکم یہ تھا کہ توبہ فرض ہے اور توبہ واجب ہے ہر مسلمان پہ۔ اب اس توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کا ہونا توبہ کے قبول ہونے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ جب انسان کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، اور اخلاص کا ہونا ہر عمل سے پہلے ضروری ہے۔ مثلا گناہ جب آدمی چھوڑتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، توبہ کرتا ہے، تو اس لیے کرے کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ان گناہوں کو میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، توبہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا ہے کسی حکومت کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا، پولیس کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، کسی اور مجبوری کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، لوگوں کے ڈرنے یا لوگوں کی شرم و حیا کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا، اس کے جسم کے اندر وہ طاقت وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ اس لیے گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص. آدمی گناہوں کو چھوڑے صرف اللہ سے ڈر کے, صرف اللہ سے ڈر کے, کوئی اور مجبوری نہ ہو. اگر کوئی اور مجبوری ہے تو یہ چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اللہ کو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو پتا ہے. اللہ سے کوئی بات ڈھکی چھپی آپ کی نہیں ہے. تو گناہ کو اللہ کے لیے ترک کرنا, اللہ کی رضا خوشی کے لیے چھوڑنا, یہ ہے اخلاص. اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف کرے, یہ اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا